السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
متحدہ قومی موومنٹ کا اس کے قائد کے پاکستان مخالف بیان سے لا تعلقی، اور ایم کیو ایم کو پاکستان سے چلانے کا اعلان۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ایم کیو ایم کے قائد کی متنازع تقریر پر پاکستانی وزیر داخلہ کا برطانوی حکام سے رابطہ، الطاف حسین کی اپنی تقریر پر معذرت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا
نہیں دینے کے زیر انتظام کشمیر میں بدامنی، بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک ماہ میں دوسری مرتبہ سری نگر پہنچ رہے ہیں۔ میں ہوں یوسف جمیل۔
بلوچستان میں چمن کے مقام پر پاکستان اور افغانستان کی سرحد 5ویں روز بھی بند رہی، تاجروں اور عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، صومالی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی گاؤں میں 2 روز کی لڑائی میں 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نائجیریا کی فضائیہ نے منگل کو دعویٰ کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے سربراہ ابوبکر شیکاؤ اور کئی دیگر سینئر کمانڈر فضائی کاروائی میں مارے گئے ہیں۔ اور ترکی اپنے اس دعوے سے انحراف کر رہی ہے کہ ہفتے کے روز ہونے والا بم دھماکہ داعش کی طرف سے بھیجے گئے خودکش بمبار بچے نے کیا تھا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی جماعت ایم کیو ایم کے لیڈر الطاف حسین کی اشتعال انگیز تقریر اور میڈیا ہاؤس پر حملے کے بعد کراچی کا سیاسی منظر تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک پریس کانفرنس میں اہم اعلانات کیے ہیں۔ کراچی سے اس کی تفصیل بتائیں گے شہزاد حسین۔
صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے منگل کو کراچی میں دیگر ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں ڈاکٹر فاروق ستار نے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کے گزشتہ روز دیے جانے والے پاکستان مخالف بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، پاکستان مخالف نعروں کی مذمت کی، اور ان باتوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانیوں کی دل آزاری پر معذرت کی، اور کہا کہ آئندہ ایم کیو ایم کا پلیٹ فارم ایسی باتوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔
عذر بار بار یہ آ رہا ہے کہ ذہنی دباؤ ہے، ذہنی تناؤ ہے، یا کیفیت ہے اور صحت ہے، تو پہلے اس میں اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس وقت تک یہ مناسب ہوگا اور یہ بہتر ہوگا کہ چونکہ یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی سیاست کر رہی ہے، متحدہ قومی پاکستان میں سیاست کر رہی ہے، اور اس غلطی کی بار بار متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آپریٹ بھی پاکستان میں کرے۔
ڈاکٹر فاروق ستار نے مقامی ذرائع ابلاغ پر حملوں سے بھی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے گزشتہ روز ہونے والی پرتشدد کاروائیوں کی مذمت کی۔ اب تک متحدہ قومی موومنٹ کی لندن میں موجود رابطہ کمیٹی یا قیادت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے ایم کیو ایم کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آج ان کے پاس کچھ بچا نہیں تھا الطاف حسین صاحب سے علیحدگی کا اظہار کرنے کے علاوہ، تو انہوں نے اس کو، پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے یہ کیا، ابھی بھی ان کو ان کی بیماری کا کور دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آج ایم کیو ایم کی سبمیشن ہے، اسے پورا پاکستان، کیونکہ ہر اسمبلی میں پاکستان کی ایک وہ پاس ہوئی ہے قرارداد ان کے خلاف، اور اسٹیبلشمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں۔
منگل کو تو کراچی میں معمولات زندگی معمول کے مطابق چلتے رہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے شہر میں گشت اور کاروائیاں کرتے رہے، لیکن گزشتہ روز شہر کے مرکزی علاقے صدر میں مشتعل افراد نے ہنگامہ آرائی کی تھی، اور مقامی ذرائع ابلاغ پر بھی حملے کیے تھے، اور ہوائی فائرنگ، پتھراؤ اور آگ لگانے کے واقعات بھی ہوئے تھے۔ سندھ پولیس اور مقامی ذرائع ابلاغ کا کہنا تھا کہ یہ پرتشدد کاروائیاں متحدہ قومی موومنٹ کے مشتعل کارکنوں نے کی تھیں۔ بعد میں پیر کو اور پیر اور منگل کی درمیانی شب شہر کے مختلف علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز 90 سمیت ایم کیو ایم کے دیگر دفاتر پر کاروائیاں کرتے رہے اور انہیں سیل کر دیا۔ ان کاروائیوں میں ایم کیو ایم کے متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ بعد میں منگل کو ان میں سے کچھ رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے برطانوی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے بانی رہنما الطاف حسین کی حالیہ اشتعال انگیز تقریر کے خلاف مربوط قدم اٹھائے۔ پاکستان مخالف اس تقریر کے بعد بعض میڈیا ہاؤسز پر حملے کیے گئے تھے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے برطانوی حکام سے رابطہ کر کے لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی اس تقریر سے متعلق بات کی جس کی وجہ سے پیر کو کراچی میں تشدد کے واقعات رونما ہوئے۔ وزارت داخلہ کے مطابق چودھری نثار نے برطانوی حکام سے کہا کہ کسی بھی شخص کی طرف سے پاکستان اور اس ملک کے اداروں کے خلاف بیانات اور تقریروں کے لیے برطانوی سرزمین کا استعمال انتہائی قابل مذمت ہے۔ وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا کہ الطاف حسین کے بیان سے پاکستان میں رہنے والوں کے جذبات مجروح ہوئے، اور انہوں نے برطانوی حکام سے کہا کہ سنگین جرم میں ملوث شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے برطانیہ پاکستان سے تعاون کرے۔ الطاف حسین طویل عرصے سے برطانیہ میں خود ساختہ جلاوطنی گزار رہے ہیں، تاہم وہ اپنی جماعت کے کارکنوں سے ٹیلی فون کے ذریعے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اور خطابات بھی کرتے ہیں۔ کراچی میں ایم کیو ایم کی طرف سے لگائے گئے ایک بھوک ہڑتالی کیمپ سے پیر کو خطاب میں الطاف حسین نے نہ صرف ریاست پاکستان کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال کیے بلکہ فوج اور رینجرز کے خلاف بھی سخت جملے کہے، جبکہ ان کی تقریر کے بعد مشتعل افراد نے قریبی واقعہ نجی ٹیلی ویژن چینل اے آر وائی نیوز کے دفتر میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ بھی کی۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ الطاف حسین کی تقریر ہی اس تشدد کا سبب بنی۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے اپنی جماعت کی ویب سائٹ پر ایک تحریری بیان میں اپنی تقریر اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات پر معافی طلب کی ہے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے مبینہ ماورائے عدالت قتل، مسلسل گرفتاریوں، کارکنوں کی مشکلات اور بھوک ہڑتال میں بیٹھے ساتھیوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے، اور اس حالت میں انہوں نے وہ تقریر کی۔ الطاف حسین نے کہا کہ وہ تمام ارباب اختیار اور حکمرانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ آئندہ ان کی جانب سے ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان دشمن نہیں ہے، اور ان کے بقول کچھ عناصر فوج اور ایم کیو ایم میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان واقع چمن سرحد پانچویں روز بھی بند رہی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن کے مقام پر سرحد منگل کو مسلسل پانچویں روز بھی بند رہی۔ سرحد پر قائم دوستی گیٹ کی بندش سے تاجروں اور عام لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور سرحد کی دونوں جانب سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اس سرحدی راستے کو کھولنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں تعینات عہدیداروں کے درمیان بات چیت ہوئی، لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے افغان نوجوان مظاہرین کی طرف سے چمن بارڈر پر پتھراؤ اور مبینہ طور پر پاکستانی پرچم جلایا گیا، جس کے بعد سرحد بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیمبر آف کامرس کوئٹہ کے رکن حاجی فتح خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرحد کی بندش سے تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
تاجروں کو بہت بڑا مشکلات ہے، ہمارا سینکڑوں گاڑی کھڑا ہے، جو پریس پورٹ کا سیزن ہے ہمارا علاقے کا، خربوزے، انگور وغیرہ جتنا سامان ہے یہ تو خراب ہو گیا، لوگوں کو سارا بیڑا غرق ہو کے بیچارہ کوئی۔ ایک دوسرا بات، جو ٹرکے کھڑا ہے، ٹرک کھڑا ہے اس طرف سے 1000 یا 1100 ٹرک اس طرف سے کھڑا ہے، اتنا اس طرف سے کھڑا ہے، یا کوئی پانی نہیں ہے، ڈور کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ چمن تو آپ کو پتا ہے سر، بہت بڑا تکلیف ہے، بہت بڑا تکلیف ہے۔
افغانستان پاکستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شریک چیئرمین زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں حکام پر زور دیا کہ چمن کی سرحد کے آر پار آمد و رفت کو بحال کرنے کے لیے جلد اقدام کیے جائیں۔ صوبہ بلوچستان میں چمن کے علاوہ پاکستان کے شمال مغرب میں قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں تورخم کے مقام پر قائم کراسنگ پوائنٹ دو اہم سرحدی راستے ہیں۔ رواں سال کے اوائل میں تورخم کے سرحدی راستے کو بھی کئی دنوں تک اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک گیٹ کی تعمیر کے معاملے پر جھڑپیں ہوئیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ مہینوں میں مختلف مسائل کی وجہ سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ کابل کی طرف سے پاکستان پر یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کی قیادت مبینہ طور پر پاکستان میں روپوش ہے، تاہم پاکستان ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی فوج نے بتایا ہے کہ افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں کاروائی کے دوران ایک امریکی فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ کابل میں جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ زخمی فوجی کی حالت بہتر ہے۔ صوبائی دارالحکومت لشکر گاہ کے نزدیک اس کاروائی میں 6 افغان فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ صومالی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی گاؤں میں 2 روز کی لڑائی میں 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ الشباب شدت پسند گروپ نے موراگابے گاؤں میں اس اڈے پر حملہ کیا جو بوکال صوبے میں علاقائی حکومتی فورسز کے زیر استعمال ہے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ حملہ پیر کے روز کیا گیا، لیکن لڑائی دوسرے روز تک جاری رہی۔ صومالی فوج کے قریبی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 8 علاقائی فوجی اہلکار اور 7 جنگجو لڑائی میں مارے گئے۔ الشباب کی حمایت یافتہ میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ یہ گاؤں جنگجوؤں کے قبضے میں آ گیا، لیکن محمد مولم احمد نے، جو حدر قصبے کے میئر ہیں، اور شہریوں نے اس دعوے سے اختلاف کیا۔ مولم احمد نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ موراگابے پر ان کی فورسز کا کنٹرول ہے اور الشباب کو بھاری جانی نقصان پہنچا ہے۔ ترکی نے ان دعووں سے انحراف کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ہفتے کے روز کردوں کی شادی میں ہونے والا بم دھماکہ داعش کی طرف سے بھیجے جانے والے خودکش بمبار بچے نے کیا تھا۔ اس حملے میں 54 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
Bu saldırıyla ilgili tabii çok şiddetli bir patlama henüz faile ilişkin
یہ آواز تھی ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم کے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا، تاہم ہمیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے اس دھماکے کے پیچھے کارفرما عناصر کا پتہ چلتا ہو۔ قبل از وقت یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں شخص نے یا فلاں ادارے نے یہ حملہ کروایا ہے مناسب نہیں۔ ہم اس خبر کی تصدیق نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگوں کو غلط معلومات دینا نہیں چاہتے۔ یہ الفاظ تھے ترک وزیر اعظم کے۔ یہ حملہ شام کے شمال میں 60 کلومیٹر کے فاصلے پر غازی آن ٹیک نامی شہر میں کردوں کی شادی کی ایک تقریب میں ہوا۔ حملے کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ اس حملہ آور کی عمر 12 سے 14 برس ہے جسے داعش نے بھیجا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد کرد بچوں کی تھی جن کی عمریں 18 برس سے کم تھی۔ پیر کے روز دلہے نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے ان کی زندگی کے بہترین دن کو جہنم بنا دیا، اور یہ کہ ان کا کوئی رشتہ دار زندہ نہیں بچا۔ اس حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی، تاہم حملے کے انداز اور اس میں استعمال ہونے والے مواد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ داعش کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب ترکی میں ناکام بغاوت کے بعد حالات اب بھی کشیدہ ہیں۔ صدر اردوان اس کا الزام امریکہ میں مقیم مذہبی رہنما فتح اللہ گلن کو دیتے ہیں۔ صدر اردوان کا کہنا ہے کہ داعش، کردستان ورکرز پارٹی اور گلن کے حامیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 1984 میں پی کے کے نے ایک خود مختار ریاست بنانے کی غرض سے ایک مسلح بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ اس لڑائی میں اب تک 5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کے فضائیہ نے منگل کو دعویٰ کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے سربراہ ابوبکر شیکاو اور کئی دیگر سینئر کمانڈر فضائی کاروائی میں مارے گئے ہیں۔ ایئر فورس کے ترجمان ثانی عثمان نے ایک بیان میں کہا کہ شیکاو کو کندھے پر زخم آئے جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ترجمان کے مطابق شیکاو اور دیگر کمانڈروں کو سمبیسا جنگل میں قائم بوکو حرام کے مرکز پر بمباری کر کے نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان کے مطابق فضائی کاروائی میں بوکو حرام کے جو دیگر اراکین مارے گئے، ان میں ابوبکر موبی، مالام نوہو اور مالام حمان شامل ہیں، جبکہ کئی دیگر اراکین زخمی بھی ہوئے۔ اس سے قبل بھی نائجیریا کی طرف سے ابوبکر شیکاو کو ہلاک کرنے کے دعوے کیے گئے، لیکن اس وقت ان دعووں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا جب ایسی ویڈیو سامنے آئیں جن میں خود کو شیکاو ظاہر کرنے والے شخص نے اپنی ہلاکت کی خبروں کی تردید کی۔ نائجیریا کی ایئر فورس کے ترجمان عثمان کی طرف سے تازہ فضائی کارروائی میں شیکاو کی ہلاکت سے متعلق مزید معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ بوکو حرام کی طرف سے فوری طور پر سرکاری دعووں پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس سے پہلے پیر کے روز دارالحکومت ابوجا میں سینکڑوں لوگوں نے صدارتی ولا کے سامنے مظاہرہ کیا اور مطالبہ کیا کہ سن 2014 میں اغوا ہونے والی 200 لڑکیوں کی بازیابی کے لیے مزید کوششیں کی جائیں۔ اغوا ہونے والی لڑکیوں میں سے ایک کی ماں ایستھر یعقوبو نے کہا کہ احتجاجی یہ مطالبہ کرتے ہوئے تھک گئے ہیں کہ حکومت ان لڑکیوں کو رہا کروائے۔ ان کا کہنا تھا،
We believe this government is now with enough facts and credible evidence.
وہ کہہ رہی ہیں تقریباً 2 سال 4 مہینوں سے زیادہ عرصے سے لڑکیوں کو یرغمال بنائے جانے کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس معتبر حقائق اور ثبوت موجود ہیں جو حال ہی میں نشر ہونے والی 3 ویڈیوز اور CNN پر پیش ہونے والی 2 ویڈیوز سے حاصل ہوئے ہیں، اور حکومت کو اپنی توجہ معاہدہ پر اور ہمارے پسندیدہ ڈوکراس یعقوبو اور دوسرے ساتھیوں پر مرکوز کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے امداد کی فراہمی کے سربراہ نے پیر کے روز متنبہ کیا ہے کہ شام میں ہمارے عہد کا سب سے شدید انسانی بحران درپیش ہے، اور میسور علاقوں میں لاکھوں لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے غذا، پانی اور طبی رسد پہنچانا اشد ضروری ہے، ایسے میں جب وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ صورتحال پر ماہانہ بریفنگ کے دوران اسٹیفان اوبرائن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا،
The Syrian people have faced an onslaught of unspeakable violence. The reports are endless. Barrel bombs, hellfire cannons, cluster munitions, chemical weapons, thermite bombs, napalm, suicide bombs.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 برس سے جاری شامی تنازع میں اس وقت حلب میں خون ریزی اور قتل عام کی شکل میں انسانی تباہ کاری ایک غیر معمولی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر قسم کے بم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر میں شدت کے ساتھ اس ضرورت کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ لڑائی میں 48 گھنٹے کا وقفہ کیا جائے، جسے تمام فریق منظور کریں، اور اس پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے تاکہ حلب کے تمام حصوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی حاصل ہو سکے۔ گزشتہ ماہ سے اقوام متحدہ کئی بار حلب میں 48 گھنٹے کی جنگ بندی کے لیے کہتا رہا ہے تاکہ محصور علاقے میں امداد بھیجی جا سکے اور بیماروں اور زخمیوں کو باہر نکالا جا سکے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما جنوب مشرقی ریاست لوئیزیانا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں کے جنوبی حصے کو شدید سیلابوں سے سخت نقصان پہنچا ہے۔ لوئیزیانا میں 8 اگست سے 14 اگست تک شدید ترین طوفان کے بعد علاقہ زیر آب آ گیا، جس میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 60,000 گھر تباہ ہو گئے، اور ہزارہ افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر عارضی پناہ گاہوں میں چلے گئے۔ 1,06,000 افراد نے وفاقی امداد کے لیے درخواستیں دی ہیں اور اب تک $20 ملین تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ صدر اوباما سیلاب سے متاثرہ افراد کو یقین دلائیں گے کہ ان کی انتظامیہ کی اولین ترجیح ان کی فوری بحالی ہے۔ سویڈن کی پولیس کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب مغربی شہر گوٹنبرگ میں ایک اپارٹمنٹ پر ہوئے دستی بم حملے میں ایک 8 سالہ بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ گوٹنبرگ پولیس کے ترجمان پیٹر ایلڈرسن کا کہنا ہے کہ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے ہی میں بچہ دم توڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیر کی صبح جس وقت یہ دھماکہ ہوا، اس وقت یہ بچہ 3rd منزل پر ایک کمرے میں سو رہا تھا۔ ہلاک ہونے والے بچے کا تعلق برطانیہ کے شہر برمنگھم سے ہے، اور اس کا نام یوسف وارسامے بتایا گیا ہے۔ ترجمان نے دیگر ممکنہ زخمیوں کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ جس فلیٹ میں دستی بم پھینکا گیا، اس وقت وہاں یوسف کے علاوہ بھی کئی افراد موجود تھے۔ یوسف کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ جس کمرے میں یوسف سویا ہوا تھا، اس کمرے میں اس کی ماں، بہن اور ایک بھائی بھی موجود تھے، تاہم انہیں معمولی زخم آئے۔ سویڈن کے میڈیا میں ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس حملے کا ممکنہ تعلق 2 حریف جرائم پیشہ گروپوں کے مابین جھگڑے سے ہو سکتا ہے۔ پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال اسی علاقے میں ہوئے فائرنگ کے ایک مہلک واقعے کے ایک مجرم کا پتہ اسی جگہ کا درج تھا۔ سویڈن میں جرائم کی شرح عمومی طور پر کم ہے۔ گزشتہ سال سویڈن کے دوسرے بڑے شہر میں ایک کار بم دھماکے میں ایک 4 سالہ بچی ہلاک ہو گئی تھی۔ اس واقعے کا تعلق بھی جرائم پیشہ گروہوں کی آپس کی لڑائیوں سے جوڑا گیا تھا۔ جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے یونہاپ نے انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے حال ہی میں ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں بیرون ملک تعینات سفارتکاروں کے نوجوان بچوں کو ملک واپس آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پارلیمان کی ایک کمیٹی نے بند کمرے میں بتایا کہ جنوبی کوریا کے خفیہ ادارے نیشنل انٹیلیجنس کو بتایا گیا کہ پیونگ یانگ نے سفارتکاروں کے 25 سال یا اس سے زائد عمر کے بچوں کو ملک واپس آنے کا حکم دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر اس اقدام کا مقصد شمالی کوریا کے مزید شہریوں کو ممکنہ طور پر منحرف ہونے سے روکنا ہے۔ ذرائع نے یونہاپ کو بتایا کہ ان کے خیال میں برطانیہ میں شمالی کوریا کے ایک اعلی سفارتکار تھائی یانگ ہو کے منحرف ہونے کی وجہ یہ حکم نہیں ہے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ تھائی کچھ عرصے سے شمالی کوریا کو چھوڑنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی سطح پر رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ نئی صدی میں 18 سے 35 برس کی نوجوان آبادی دنیا میں محتاط انداز میں پر امید ہے اور اقدار کے اس نظام کو اپنا رہی ہے جو زیادہ تر ترقی پسند ہے۔ جنیوا میں عالمی اقتصادی فورم کے تحت سالانہ سروے کے آغاز کے موقع پر لیزا شلائن نے وائس آف امریکہ کے لیے جو رپورٹ ارسال کی ہے وہ سنتے ہیں مدثرہ منظر کی زبانی۔
181 ملکوں کے 26,000 ملینیل یا اس صدی کے نوجوان لوگوں نے رائے عامہ کے جائزے میں پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیا۔ یہ سوالات 9 زبانوں میں پوچھے گئے۔ نوجوانوں کے مختلف النوع گروپ نے اس میں حصہ لیا، جن میں چیف ایگزیکٹو، طلبہ، پولیس افسر، خوشحال اور خستہ حال جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ شامل ہیں۔ ڈبلیو ای ایف یا عالمی اقتصادی فورم کا کہنا ہے کے نتائج سے دنیا بھر کے تمام خطوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان لوگوں کی سوچ، ترجیحات اور تشویش کے بارے میں بے مثال معلومات حاصل ہوئیں۔ آدیامی بابنگٹن آشیا ڈبلیو ای ایف میں دنیا کے رخ کا تعین کرنے والی گلوبل شیئرز کمیونٹی کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ دنیا کو مواقع کی حامل خیال کرتے ہیں، جہاں ملازمت کے مواقع پیدا کرنے میں ٹیکنالوجی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں اتحاد کا احساس پایا جاتا ہے اور ان کی منزل مشترک ہے۔ وہ کہتے ہیں تمام خطوں میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو خوب اپنایا جائے مگر محتاط انداز میں۔ ان کے الفاظ:
Although they embrace technology, it is an overwhelming percentage said that they were
اگرچہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں مگر ان میں ایک بڑی اوسط ایسے لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی معلومات یا پرائیویسی کے بارے میں یا تو کم یا بہت تشویش رکھتے ہیں۔ 70% سے زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پرائیویسی کی وجہ سے مختلف چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تمام خطوں کے نوجوان لوگ حکومت کی جانب سے احتساب نہ ہونے کو اپنے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے لیڈروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے کاروائی کریں، ان میں عاجزی ہو اور شفافیت بھی۔ عالمی سطح پر سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ نوجوان آبادی سمجھتی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ دنیا کو بہت متاثر کر رہا ہے اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر مذہبی تنازعات اور غربت کا نمبر آتا ہے۔ بابنگٹن آشیا کہتے ہیں کہ تجزیہ کاروں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نئی صدی کے ان نوجوانوں میں پناہ گزینوں کے لیے بہت ہمدردی پائی جاتی ہے۔ ان میں سے 67% پناہ گزینوں کے لیے مثبت نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
So not only do they have empathy, but 73% would welcome refugees to their country. And you can see it grades down to their
نہ صرف ان کے دل میں ہمدردی ہے بلکہ 73% پناہ گزینوں کا اپنے ملک میں خیر مقدم کرنے کو تیار ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی رویہ ان کے شہروں، ان کی بستیوں میں کم ہوتا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 22% یہ کہتے ہیں کہ وہ پناہ گزینوں کا اپنے گھروں میں خیر مقدم کریں گے۔ سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ ای میل اور آن لائن خریداری کے لیے لیپ ٹاپ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر رابطے کا اولین ذریعہ اسمارٹ فونز ہیں۔ مجموعی طور پر سروے میں شامل 50% لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے ملکوں میں فیصلوں کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تاہم ایسے لوگوں کی تعداد یورپ میں کم ہے، جہاں صرف 44% کہتے ہیں کہ وہ اس عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ملٹیپل سکلروسس، جسے عرف عام میں ایم ایس بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے حصے سخت ہو کر رسولی، اعصابی کمزوری یا دیگر کمزوریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ نوجوانوں میں معذوری کی ایک بڑی وجہ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 2,30,00,000 افراد اس اعصابی بیماری سے متاثر ہوئے ہیں۔ ایم ایس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جسم کے دفاعی نظام کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم کا امیون سسٹم یا قوت مدافعت غلطی سے دماغ کے خلیوں کی بیرونی دیوار پر، جسے میلائن بھی کہا جاتا ہے، حملہ کر دیتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ مریض مفلوج ہو جاتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر امیون سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے تو کیا مریض کے مرکزی اعصابی نظام پر حملے بند ہو جائیں گے؟ اس سوال کا جواب کینیڈا کے ڈاکٹروں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف اوٹاوا میں اس پر تحقیق کی ہے۔ نیورولوجسٹ مارک فریڈمن اوٹاوا ہاسپٹل میں سینئر سائنسدان ہیں اور یونیورسٹی کے پروفیسر بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تجربے کے لیے جو سن 2001 میں شروع ہوا، محققین نے 2 درجن ایسے مریضوں کا ایک گروپ بنایا جو ایم ایس کی انتہائی صورت کا شکار تھے۔ وہ کہتے ہیں
3-4 years into your disease, if you saw the wheelchair imminent in your future and someone offered you an alternative, you might consider it.
اگر آپ کی بیماری کو 3 یا 4 سال ہو چکے ہوں اور آپ کے لیے مستقبل میں ویل چیئر ناگزیر نظر آ رہی ہو، اور ایسے میں کوئی آپ کو کوئی متبادل پیش کرے، تو آپ اس پر ضرور غور کریں گے۔ چنانچہ ہم نے ایسے ہی لوگوں پر توجہ دی۔ کچھ لوگ دلیل دے سکتے ہیں، اور ہمارے بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے مریضوں کا علاج نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ معمولی سا فرق پیدا کر بھی پائے تو بھی مرض جاری رہے گا، کیونکہ ان پر علاج کارگر نہیں ہوتا۔ جریدے لینسٹ میں محققین نے اپنے کام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مریضوں کے مدافعتی نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے سخت کیمو تھراپی دوائیں استعمال کیں، ساتھ ہی مریضوں کی بون میرو سے یا ہرا مغز سے سٹیم سیلز نکالے، انہیں صاف کیا، اور پھر دوبارہ مریضوں کے جسم میں داخل کیا تاکہ ان کا امیون سسٹم دوبارہ کام کرنے لگے۔
Theoretically, the brand new immune system no longer carries that memory, whatever it caused it, we still don't know, but it won't have that same problem again.
کہتے ہیں کہ نظری اعتبار سے بالکل نئے امیون سسٹم یا قوت مدافعت کے پاس کوئی پرانی یادداشت نہیں ہوتی، اور ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم ابھی نہیں جان سکے، مگر یہ ضرور ہے کہ وہی مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا اور قوت مدافعت پر حملہ نہیں ہوگا۔ فریڈمن کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے نتائج انتہائی غیر متوقع اور حیران کن تھے۔
2 and 3 years after the transplant, many of the patients who had significant disability started to recover and recover quite.
اس پیوند کاری کے 2 یا 3 سال بعد بہت سے ایسے مریض اچھے ہونے لگے جو خاصے معذور ہو چکے تھے۔ چنانچہ ایسے مریض بھی تھے جو چھڑی کی مدد سے چلنے لگے اور اپنی روزمرہ زندگی میں واپس چلے گئے، حتیٰ کہ وہ ملازمت کرنے لگے، اسکیٹنگ کرنے لگے، دوڑ لگانے لگے، یعنی وہ سب کچھ کرنے کے قابل تھے۔ فریڈمن کہتے ہیں کہ 15 برس تک نگرانی کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بیماری کبھی واپس نہیں آئی۔ اگرچہ کینیڈا میں مارک فریڈمن کی ٹیم نے ایم ایس کے مزید 20 مریضوں کا علاج کیا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی مزید تحقیق ضروری ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں سڑک کنارے نصب ایک بم دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس دھماکے میں ایک امریکی فوجی ہلاک ہو گیا۔ اس کی تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج یعنی ریزولیوٹ سپورٹ مشن کی طرف سے جاری بیان کے مطابق افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند میں لشکرگاہ کے قریب آپریشن کے دوران منگل کو ایک بم دھماکے میں ایک امریکی فوجی ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ زخمی امریکی فوجی کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے، جبکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 6 افغان فوجی بھی زخمی ہوئے۔ بیان میں بتایا گیا کہ امریکی فوجیوں کی گاڑی کو سڑک میں نصب بم سے نشانہ بنایا گیا، تاہم اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا کہ ہمیں اس جانی نقصان کا بہت دکھ ہے، لیکن ان کے بقول افغانوں اور ان کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے تعاون جاری رکھا جائے گا۔ صوبہ ہلمند افغان طالبان کا روایتی طور پر مضبوط گڑھ رہا ہے اور حالیہ ہفتوں میں یہاں لڑائی میں بھی شدت آئی ہے۔ ملک کے اس صوبے میں طالبان نے گزشتہ ایک سال کے دوران کئی علاقوں میں اپنی پوزیشن مستحکم کی ہے۔ پیر ہی کو افغانستان میں تعینات امریکی فورسز کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ صوبہ ہلمند میں 100 امریکی فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ اس تعیناتی کا مقصد افغان فورسز کی تربیت اور انہیں عسکری مشاورت کی فراہمی شامل ہے، تاکہ وہ نہ صرف بہتر طور پر علاقے کا دفاع کر سکیں بلکہ وہ علاقے جو طالبان کے زیر قبضہ ہیں انہیں واپس بھی لے سکیں۔ طالبان کی کارروائیوں میں حالیہ مہینوں میں تیزی آئی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی طالبان نے صوبہ قندوز کے ایک اہم ضلع خان آباد پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں اضافی افغان فورسز کے پہنچنے کے بعد طالبان سے اس علاقے کا کنٹرول واپس لے لیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بالائی دیر میں واقع ایک اسکول میں منگل کو ایک دستی بم پھٹ گیا، جس میں کم از کم 3 طلبا زخمی ہو گئے، ان میں سے ایک کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل بتائیں گے پشاور سے شمیم شاہد اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی ضلع دیر بالا میں منگل کو ایک اسکول کے احاطے میں بم پڑنے سے 3 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس اور اسکول انتظامیہ کے مطابق جب یہ دھماکہ ہوا تو اس وقت بچے صبح کی اسمبلی میں موجود تھے، لیکن زیادہ تر بچے اس میں محفوظ رہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بچوں کو اسکول احاطے میں پڑا ہوا دستی بم ملا، جس سے وہ کھیل رہے تھے کہ اس میں دھماکہ ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ دیر بالا کے قصبے شاکس میں جہاں اسکول پر بم دھماکہ ہوا وہ علاقہ افغان سرحد کے قریب ہی واقع ہے۔ زخمی بچوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ اسکول کو بھی خالی کروا کر بند کر دیا گیا ہے۔ ضلع پولیس آفیسر اطر وحید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں دھماکے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔
مائنر قسم کا ایک بلاسٹ ہوا ہے، خود ساختہ لگتا ہے اس میں، اور یہ جو ٹیچر نے کہنے اطلاع دی ہے کہ یہ اسکول کی اسمبلی تھی اور اس کے ساتھ کسی چیز میں انہیں اسمیل آئی ہے یا پھر دھواں نکلا ہے۔ اس کے بعد ایک مائنر سا بلاسٹ ہوا ہے جس میں 3 اسٹوڈینٹس جو ہیں اس کو انجری آئی ہے۔ اب اس کا ہم نے جو ہماری بی ای ٹیم ہے اس نے بھی انالیسس کیا ہے، اور یہ لگتا ہے جس طرح کھلونا بم بنایا ہوتا ہے نا، زیادہ تر ہماری جو انڈرسٹینڈنگ کی ہے تو از اے مائنر سارٹ آف تھنگ، لیکن یہ ہے کہ اس کو مزید ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ فردر کی کس طرح یہ ہوا ہے۔
پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں دہشت گرد اس سے قبل بھی تعلیمی اداروں پر حملے کرتے رہے ہیں، جس سے سینکڑوں اسکول یا تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے یا پھر انہیں جزوی نقصان پہنچا۔ تاہم حالیہ مہینوں میں ایسے واقعات میں کمی آئی ہے۔ دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد ملک بھر میں سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ نہ صرف اپنی چار دیواری کو بلند کر کے خاردار تارے لگائے بلکہ سیکورٹی کے انتظامات کو بھی بہتر بنائے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ جس اسکول پر دستی بم پھینکا گیا وہاں سیکورٹی کے انتظامات کی صورتحال کیا تھی۔ ضلع دیر میں شدت پسند اس سے قبل بھی کاروائیاں کرتے رہے ہیں، تاہم حالیہ مہینوں میں اس علاقے سمیت دیگر قریبی اضلاع میں صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی تازہ جھڑپوں میں کم از کم 18 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ بدھ کو سری نگر پہنچ رہے ہیں اور سیکیورٹی امور پر مقامی سیاسی رہنماؤں اور حکام سے تبادلہ خیال کریں گے۔ سری نگر سے رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
بھارتی کشمیر میں عوامی مظاہروں اور اس دوران تشدد پیش آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو جنوبی ضلع شوپیان کے دو دیہات میں حفاظتی دستوں نے مظاہرین پر آنسو گیس چھوڑی، پیلٹ گن استعمال کیے اور گولی چلائی۔ 17 افراد زخمی ہو گئے۔ شدید طور پر زخمی ہونے والے 3 شہریوں کو بہتر علاج کے لیے سری نگر کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حفاظتی دستے ان دیہات سے گزرنے والی ایک سڑک پر ڈالی گئی رکاوٹوں کو ہٹا رہے تھے کہ ان پر لوگوں نے سنگباری کی اور حفاظتی دستوں نے مجبوراً ان پر طاقت استعمال کی، لیکن مقامی لوگوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بھارتی فوج اور مقامی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی کے سپاہی ان دیہات میں داخل ہو گئے اور لوگوں نے اس خدشے کے پیش نظر کہ وہ گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کریں گے اور مکینوں کو مارے پیٹیں گے، جیسا کہ بھارتی کشمیر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے ایک معمول بن گیا ہے، وہ گھروں سے باہر آ گئے اور نعرے لگانے لگے، جس پر حفاظتی دستوں نے مشتعل ہو کر ان پر آنسو گیس کے گولے داغے اور پیلٹ گن چلائے۔ دیہاتیوں نے بتایا کہ وہاں سے گزرنے والی سڑک پر رکاوٹیں اسی لیے ڈالی گئی تھیں تاکہ حفاظتی دستے ان کے گھروں تک آسانی کے ساتھ رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ ادھر شمالی ضلع بانڈی پور میں بھی کم سے کم 2 مقامات پر مظاہروں کے دوران تشدد بھڑک اٹھا اور وہاں ایک خاتون حفاظتی دستوں کی طرف سے پیلٹ گن کے استعمال کے نتیجے میں زخمی ہو گئی۔ یہ تشدد اور مظاہرے نئی دہلی میں کیے گئے اس اعلان کے آس پاس پیش آئے کہ وفاقی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ بھارتی کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بدھ سے علاقے کا 2 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں۔ ایک ماہ کے دوران راج ناتھ سنگھ کا بھارتی کشمیر کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ ان کے ہمراہ بھارت کے سیکرٹری داخلہ اور دوسرے اعلی افسران بھی ہوں گے۔ پیر کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں بھارتی کشمیر کی حزب اختلاف کی جماعتوں کے لیڈروں سے ایک ملاقات کے بعد کہا تھا کہ انہیں علاقے کی صورتحال پر گہری تشویش اور تکلیف ہے۔ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو آئین ہند کے تحت تمام متعلقین کے ساتھ بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس سے رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے اسے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کشمیر مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت چاہتے ہیں اور یہ کہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو کسی بھی صورت میں ترک نہیں کیا جائے گا۔ دریاسا بھارتی کشمیر کی حفاظتی صورتحال کے پیش نظر بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بی ایس ایف کی مزید 2600 نفری ہوائی جہازوں کے ذریعے گجرات، راجستھان اور مغربی بنگال سے سری نگر پہنچائی جا رہی ہیں، جبکہ ہندوؤں کی سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے تعینات کیے گئے وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کی 73 کمپنیاں یعنی تقریباً 7,500 سپاہیوں کو بھی لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی پر معمور کر دیا گیا ہے۔ 48 دن تک جاری رہنے والی یہ یاترا گزشتہ ہفتے اختتام پذیر ہوئی تھی۔ اگرچہ سری نگر میں جگہ جگہ بی ایس ایف تعینات کی گئی ہے، عہدیداروں نے بدھ کو بتایا کہ صورتحال میں بہتری کے بعد کئی علاقوں سے کرفیو ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ سری نگر کے باہر بھی لوگوں کی نقل و حرکت پر گزشتہ 1.5 ماہ سے عائد پابندیاں واپس لی گئی ہیں۔ اس بیچ بھارتی کشمیر کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی لیڈر میرواز عمر فاروق نے عالمی لیڈروں اور مذہبی رہنماؤں جن میں پوپ فرانسس، دلائی لاما، امام کعبہ اور شنکر آچاریہ بھی شامل ہیں کو خط لکھ کر ان سے درخواست کی ہے کہ وہ علاقے کی فوری اور دردناک صورتحال کی طرف توجہ دے کر ان کے بقول اس کے عوام پر ہو رہے جبر و ظلم کو رکوانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
جاپان، جنوبی کوریا اور چین کے وزرائے خارجہ علاقائی کشیدگی کے بارے میں سے طرفہ بات چیت شروع کر رہے ہیں۔ ٹوکیو میں ہونے والے اس اجلاس میں وزراء علاقائی تنازعات، امریکی میزائل شکن دفاعی نظام اور شمالی کوریا پر مذاکرات کریں گے۔ بدھ کے روز باقاعدہ بات چیت کے آغاز سے پہلے منگل کی رات جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کشیدا نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ یون بائی یون کے اعزاز میں اشائیہ دیا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے منگل کے روز نائجیریا کے شمالی شہر سوکوٹو میں چوٹی کے مسلمان رہنماؤں سے ملاقات کی۔ سوکوٹو سے وائس آف امریکہ کے لیے کرس اسٹین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
سوکوتو کے روایتی حکمران سلطان آف سوکوتو نائجیریا میں اعلیٰ ترین مسلم رہنما ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بوکو حرام کی پیش قدمی کی مذمت کرتے ہوئے تقریر ان کے محل میں کی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور مواقع لوگوں کو اس انتہا پسند گروپ سے دور کر سکتے ہیں۔ کیری نے کہا،
بوکو حرام boasts no agenda other than to murder teachers, burn books, kidnap students, rape women and girls.
بوکو حرام صرف استادوں کے قتل، کتابوں کو جلانے، طلبا کو اغوا کرنے، خواتین اور لڑکیوں کی آبرو ریزی کرنے اور ان معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے ایجنڈے کو فروغ دیتا ہے جن میں سے زیادہ تر مسلمان ہیں۔ بوکو حرام نے شمالی نائجیریا میں بغاوت کے 7 برسوں میں 20,000 کے قریب لوگوں کو ہلاک اور 27,00,000 کو بے گھر کیا ہے۔ اگرچہ کبھی ایسا تھا کہ نائجیریا کے شمال مشرق میں بیلجیم کے رقبے کے برابر ایک علاقہ بوکو حرام کے قبضے میں تھا، مگر نائجیریا اور اس کے ہمسایہ ممالک کے فوجیوں نے بیشتر علاقے سے باغیوں کو باہر نکال دیا۔ کیری کے وہاں پہنچنے سے کچھ ہی دیر پہلے نائجیریا کی فوج نے بتایا کہ اس کے فضائی حملے میں گروپ کا ایک لیڈر زخمی ہو کر ہلاک ہو گیا۔ کیری نے کہا کہ بوکو حرام اور افریقہ میں دیگر مقامات پر دیگر انتہا پسند گروپوں کو شکست دینے میں فوجی قوت سے زیادہ کی ضرورت ہے۔
To win the struggle for the future, nations need to do more than just denounce bankrupt, dead-end ideologies that the terrorists support.
مستقبل کے لیے جدوجہد میں کامیابی حاصل کرنے کی غرض سے ملکوں کو ان دیوالیہ اور مردہ نظریات کی مذمت سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے جن کی دہشت گرد حمایت کرتے ہیں۔ انہیں اپنے شہریوں کو اس سے بہتر متبادل بھی دینا ہوگا۔ کیری نے کہا کہ بدعنوانی کو لازماً ختم کرنا ہوگا۔ یہ نائجیریا میں ایک بڑا مسئلہ ہے جہاں لوگوں کی 2/3 آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے، اور یہ ملک دنیا کے تیل پیدا کرنے والے اور بڑے اقتصادی ممالک میں سے ایک ہے۔
There is nothing more demoralizing, more destructive, more disempowering to a citizen.
ایک شہری کے لیے اس یقین سے زیادہ حوصلہ شکن، زیادہ تباہ کن اور زیادہ بے اختیاری کا باعث اور کچھ نہیں کہ نظام کو بدعنوانی کے ذریعے اس کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ صدر محمد بوہاری نے گزشتہ برس اپنی انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا کہ وہ سیاسی حالات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کو ختم کر دیں گے۔ کیری نے کہا کہ امریکہ ان کی ان کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انتہا پسندوں کے خلاف ملک کی پیش قدمی کے باوجود انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے الزام عائد کیا ہے کہ نائجیریا کے فوجی بوکو حرام کے مشتبہ ارکان کو ایذائیں دے رہے ہیں اور شیعہ فرقے کے مسلمانوں اور ایک علیحدگی پسند گروپ کے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ان کے شوہر سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی فلاحی تنظیم کلنٹن فاؤنڈیشن کے امور کی غیر جانبدار پروسیکیوٹر سے چھان بین کروائی جائے۔ جیف کسٹر کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
مسٹر ٹرمپ نے پیر کے روز اوہایو کے علاقے ایکرون میں اپنی صدارتی مہم کے دوران اپنی تقریر میں زیادہ تر ذکر اس بات کا کیا جسے انہوں نے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی جرائم کاری کا وسیع دائرہ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس پر سخت پریشان ہیں۔
The Justice Department is required to appoint an independent special prosecutor.
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ محکمہ انصاف اس چیز کا متقاضی ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار خصوصی پروسیکیوٹر متعین کرے، کیونکہ وہ خود کو واقعی اور افسوسناک طریقے سے وائٹ ہاؤس کا ایک سیاسی بازو ثابت کر چکا ہے۔ کسی نے بھی اس سے پہلے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں۔ محکمہ انصاف نے بہت غیر اخلاقی طریقے سے اقدام کیے ہیں۔ ہلری کلنٹن کے ریپبلکن مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ کلنٹن فاؤنڈیشن نامی خیراتی ادارے کے بڑے بڑے عطیہ دہندگان نے اسے اس وقت مس کلنٹن اور ان کے اعلیٰ ترین مشیروں تک خصوصی رسائی کے لیے استعمال کیا جب وہ امریکی وزیر خارجہ تھیں۔ ہلری کلنٹن نے اس الزام کی ہمیشہ تردید کی ہے۔ پیر کی رات اے بی سی ٹیلی ویژن کے تفریحی پروگرام جمی کمل لائیو میں انہوں نے مسٹر ٹرمپ کے ان الزامات کو جھوٹ قرار دے کر ان کی تردید کی۔
I do feel sometimes like this campaign has entered into an alternative universe. He makes up stuff.
مجھے یہ ضرور محسوس ہوتا ہے گویا یہ صدارتی مہم ایک متبادل دنیا میں داخل ہو چکی ہے۔
وہ چیزوں کو میرے خلاف استعمال کرنے کے لیے گھڑتے ہیں۔ اگر وہ حقیقت پر قائم رہتے تو مجھے دنیا میں کوئی بھی پریشانی نہ ہوتی۔ حال ہی میں جاری ہونے والی ای میل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ کلنٹن کے کچھ ساتھیوں سے رعایتوں کے لیے کہا گیا تھا، تاہم اس بارے میں کوئی شواہد نہیں ہیں کہ وہ رعایت دی گئی تھیں یا ان میں ہلری کلنٹن کا عمل دخل موجود تھا۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ اگر ان کی اہلیہ منتخب ہو گئیں تو فاؤنڈیشن اپنا طریقہ کار تبدیل کر لے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ فاؤنڈیشن غیر ملکی اور کارپوریشنوں سے عطیات لینا بند کر دے گی اور بل کلنٹن اس کے بورڈ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ رائے عامہ کے حالیہ جائزوں میں ہلری کلنٹن کو اوہایو میں مسٹر ٹرمپ پر 6% کی برتری حاصل ہوئی ہے، جبکہ ملکی سطح پر لگ بھگ 6 پوائنٹ کی سبقت حاصل ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکیوں کے مذہبی رجحانات پر ایک نیا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا پر یقین رکھنے، عبادت کرنے اور باقاعدگی سے چرچ جانے والے بالغوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے جاری ہونے والی 2014 ریلیجیس لینڈسکیپ اسٹڈی کے مطابق خدا کے وجود پر کامل یقین رکھنے والے امریکیوں کی تعداد 2007 کے 71% کے مقابلے میں 2014 میں کم ہو کر 63% رہ گئی ہے۔ ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے کہا کہ انہیں خدا پر یقین ہے 2007 میں 92% تھی، جبکہ 2014 میں یہ کم ہو کر 79% رہ گئی ہے۔ اس کمی کے باوجود پیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مذہبی تناظر میں کافی استحکام پایا جاتا ہے۔ پیو نے کہا ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ صنعتی ممالک کی نسبت امریکہ میں خدا پر یقین اب بھی مضبوط ہے۔ جائزے کے مطابق 77% بالغوں نے کہا کہ وہ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں، جبکہ 2007 میں یہ تعداد 83% تھی۔ مزید برآں 60% افراد نے کہا کہ بائبل اور دیگر مقدس کتابیں خدا کے الفاظ ہیں، جبکہ 31% نے کہا کہ ان کتابوں کے لفظی مطلب پر عمل کرنا چاہیے۔ پیو ریسرچ میں مذہب پر تحقیق کے ڈائریکٹر ایلن کومپرمین نے کہا کہ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پیو نے کہا کہ مذہبی عقائد میں کمی کی وجہ 1980 سے 2000 کے آغاز تک پیدا ہونے والے ان نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کسی منظم مذہب سے وابستہ نہیں، جبکہ عمر رسیدہ زیادہ مذہبی امریکی وفات پا رہے ہیں، مگر اب بھی کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے 61% افراد کا کہنا ہے کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک اور اشاریہ جس پہ واضح تبدیلی آئی ہے وہ ہے ایک جنس سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی۔ 2007 میں ان مسیحیوں کی تعداد جو کہتے تھے کہ ہم جنس پرستوں کو معاشرے میں قبول کیا جانا چاہیے 44% تھی، جبکہ اب یہ تعداد بڑھ کر 54% ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اس سال جاری ہونے والی ایک اور جائزہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 60% سے زیادہ لوگوں کو مذہبی طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل کی طرف سے منعقدہ سروے میں دنیا کے 65 ملکوں کے 63,000 سے زیادہ لوگوں سے ان کے مذہبی رجحانات کے حوالے سے بات کی گئی۔ سروے کے نتائج کے مطابق دنیا بھر میں کسی بھی عقیدے پر یقین نہ رکھنے والے افراد کی نسبت مذہبی لوگوں کی تعداد دگنی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا لامذہب اور غیر مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی 33% تعداد پر مشتمل ہے۔ جائزے کے مطابق تھائی لینڈ مذہبی رجحانات رکھنے والوں کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں 94% لوگوں نے مذہبی طور پر اپنی شناخت کی، جبکہ صرف 1% نے خود کو لامذہب بتایا۔ تھائی لینڈ کے بعد آرمینیا، بنگلہ دیش اور جارجیا میں مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی تعداد 93% ہے۔ مطالعاتی جائزے کی درجہ بندی میں کم مذہبی ممالک کی حیثیت سے چین آخری نمبر پر ہے، جہاں مذہبی لوگوں کے مقابلے میں دہریت پر یقین رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چین میں صرف 6% نے اپنی شناخت مذہبی ظاہر کی، جبکہ 61% نے کہا کہ وہ لامذہب ہیں۔ اس فہرست میں چین کے بعد جاپان کا نمبر ہے، جہاں 13% افراد مذہبی رجحانات رکھتے ہیں۔ سویڈن میں 19%، چیک جمہوریہ میں 23% اور نیدرلینڈ اور ہانگ کانگ میں 26% لوگوں نے خود کو مذہبی بتایا۔ برطانیہ کو کم مذہبی ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جہاں 30% افراد مذہبی ہیں، جبکہ 53% نے کہا کہ وہ مذہبی نہیں ہیں۔ 13% افراد دوہریت پر یقین رکھتے ہیں اور باقی لوگوں نے کہا کہ وہ مذہب کے حوالے سے اپنی شناخت نہیں جانتے ہیں۔ عالمی سروے میں بتایا گیا ہے کہ تمام براعظموں کے لوگوں میں مذہب کا رنگ غالب نظر آیا ہے، جبکہ ایشیا، امریکہ، مشرق وسطی اور مشرقی یورپ کی نسبت مغربی یورپ کو کم مذہبی قرار دیا گیا ہے۔ براعظم ایشیا، امریکہ اور مشرق وسطی، افریقہ اور مشرقی یورپ میں کسی بھی متبادل دین کے مقابلے میں مذہب پر عمل پیرا ہونے والوں کی تعداد دگنی بتائی گئی ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کے صدر جین مارک لیجر نے کہا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مذہب غالب نظر آتا ہے۔ دنیا بھر میں خود کو مذہبی تصور کرنے والوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ مزید برآں، نوجوانوں میں مذہبی رجحان کے ساتھ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی تعداد میں اضافہ جاری رہے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شمالی امریکہ کے آسمان اس تاریخی معاہدے کی 100 سالہ سالگرہ منا رہے ہیں جس کے تحت کرہ ارض کی انتہائی قیمتی مخلوق کے تحفظ کا معاہدہ ہوا تھا، یعنی ہجرت کرنے والے پرندوں کے تحفظ کا معاہدہ۔ 16 اگست 1916 کو امریکہ اور کینیڈا کی طرف سے برطانیہ نے ہجرت کرنے والے پرندوں کے تحفظ کے پہلے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ کینیڈا میں اس معاہدے کو کنونشن کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں اپنے مشترکہ قدرتی وسائل کے تحفظ کا عزم کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ جنگلی پرندوں اور جنگلی حیات کے تحفظ کے سلسلے میں اپنی نوعیت کا پہلا معاہدہ تھا۔ ہجرت کرنے والے پرندوں کا معاہدہ یا دی مائیگریٹری برڈ ٹریٹی ان اقدامات کی بنیاد پر بنا جن کی وجہ سے 1917 میں دونوں ملکوں میں ایسے قوانین منظور کیے گئے جو ان پرندوں کی حفاظت کے ضامن بنے۔ 1918 میں کینیڈا کی پارلیمنٹ نے دی مائیگریٹری برڈ کنونشن ایکٹ منظور کیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے برسوں میں امریکہ نے اسی طرح کے معاہدے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی کیے، مثلاً 1936 میں میکسیکو کے ساتھ، 1972 میں جاپان کے ساتھ اور 1976 میں روس کے ساتھ۔ کینیڈا کی ماحولیات کی وزیر کیتھرین میکینا کا کہنا ہے کہ ہمارے دونوں ملکوں کی جانب سے کی جانے والی تحفظ کی یہ کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہیں، خاص طور سے مرغابیوں کے تحفظ کے سلسلے میں۔ وزیر موصوفہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی کوششوں پر فخر ہے۔ تاہم شمالی امریکہ میں پرندوں کے بارے میں جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ابھی ان کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ مجھے علم ہے کہ ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور اپنی کامیابیوں کی روشنی میں مل جل کر ہجرت کرنے والے پرندوں کی نسلوں کو بچانا ہے۔ شمالی امریکہ کے براعظم کا تصور سفید بگلے، بطخوں، عقاب اور گانے والے پرندوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے امریکہ میں مچھلیوں اور جنگلی حیات کے محکمے کے ڈائریکٹر ڈین ایشے کا۔ ہجرت کرنے والے پرندوں اور ان کی جائے پیدائش کے تحفظ کی ذمہ داری اسی محکمے کے سپرد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے ذریعے ہمارے مشترکہ پرندوں کی زندگیوں کو تحفظ مل گیا ہے۔ ہم اپنی ان مشترکہ کوششوں کو جاری رکھیں گے، نہ صرف امریکہ اور کینیڈا میں بلکہ اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
عظیم نغمہ نگار شکیل بدایونی، تفصیلات فکر و فن میں۔
پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں۔
شکیل بدایونی ان شعرا میں سے تھے جنہیں شاعری کا شوق وراثت میں نہیں ملا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ شکیل کو شاعری کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ ان کو یہ لگن اپنے ایک دور کے رشتے دار ضیاء القادری کی دیکھا دیکھی ہوا۔ شکیل نے شعر موضوع کرنے شروع کیے اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں شاید ہی کوئی ایسا مشاعرہ ہو جس میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو، وہ ہمیشہ مشاعرہ لوٹ کر ہی لوٹتے۔
آج کہیں گے دل کا فسانہ، جان بھی لے لے چاہے زمانہ۔
شکیل 3 اگست 1916 کو بدایون اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے علی گڑھ سے گریجویٹ ہوئے اور بطور سپلائی افسر دہلی میں تعینات ہوئے، لیکن غم روزگار احساسات و جذبات کے آڑے نہیں آیا۔ علی گڑھ میں قیام کے دوران انٹر کالج اور انٹر یونیورسٹی مشاعروں میں ان کی شرکت سے ان کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اس دور میں شاعری کا اہم موضوع پسماندہ طبقہ، اس کی فلاح و بہبود اور معاشرتی اصلاح تھا، لیکن شکیل نے رومانوی اور نازک احساسات کی ترجمانی سے اپنی الگ راہ نکالی۔ وہ کہتے تھے، میں شکیل دل کا ہوں ترجمان، کہ محبتوں کا ہوں رازداں، مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں۔ ۱۹۴۴ میں وہ فلمی گیت لکھنے کی خواہش لیے ممبئی سے دھارے اور وہاں فلم پروڈیوسر اے آر کاردار اور میوزک کمپوزر نوشاد سے ملے۔ انہوں نے شکیل کو اپنی صلاحیتوں کو ایک دو لائنوں میں بیان کرنے کو کہا تو شکیل نے یہ کہہ کر کوزے کو دریا میں بند کر دیا۔ نوشاد نے انہیں فوراً ہی کاردار کی فلم درد کے لیے سائن کر لیا۔ کم ہی خوش نصیب ہوتے ہیں پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی بلندیاں جن کا مقدر بنتی ہیں۔ شکیل کا درد سے شروع ہونے والا سفر اونچائیوں کی طرف ہی گامزن رہا۔ انہوں نے نوشاد کے ساتھ مل کر انڈسٹری کو کئی سپر ڈپر ہٹ گیت دیے، بیجو باورا، مدر انڈیا، مغل اعظم، دلاری، شباب، گنگا جمنا اور میرے محبوب نوشاد کے ساتھ ان کی معروف فلمیں ہیں۔ نوشاد کے علاوہ روی اور ہمت کمار کے ساتھ مل کر انہوں نے انڈسٹری کو کئی مقبول گیت دیے۔ روی کے ساتھ ان کی معروف فلموں میں 14ویں کا چاند، صاحب بیوی اور غلام اور اس کے علاوہ کئی سپر ہٹ فلمیں شامل ہیں۔ فلم 14ویں کے چاند کے ٹائٹل سانگ کو، جسے محمد رفیع نے اپنی مدھر آواز دی تھی، 1961 کے بہترین گیت کا ایوارڈ ملا۔
14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔
انہیں بھارتی سرکار نے گیتکار اعظم کے خطاب سے نوازا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شکیل کو بیڈمنٹن کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر قریبی دوستوں کے ساتھ پکنک پر جایا کرتے، جہاں بیڈمنٹن، شکار کھیلنے اور مچھلیاں پکڑنے کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی کے مقابلے بھی ہوا کرتے۔ ان کے ساتھ زیادہ تر نوشاد اور محمد رفیع ہوا کرتے۔ فلم نگری میں ان کے قریبی دوستوں میں دلیپ کمار، وجاہت مرزا، خمار بارہ بھنکوی اور اعظم بجت پوری شامل تھے۔
ہمت نہ ہارنا، دن زندگی کے جیسے بھی گزرے گزارنا۔
اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر اسکپ سسک۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے اسپر امام۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.